بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف الشرع حیثیت کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یا نئی ہیڈنگ سمجھ لیں آپ اسی موضوع کے تعلق سے. فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا طریقہ صحیح ہے؟ فہم سلف تو حجت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو فہم سلف کو حجت نہیں سمجھتے. اب میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے، جب فہم سلف حجت نہیں ہے، اب فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ باقی رہتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فہم سلف کو ہم نے ایک طرف کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید کی نشانی ہے. اندھی تقلید کی سب سے بڑی مثال روافض ہیں. امام نے جو بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف اس انداز سے کی ہے کہ آپ واللہ حیران و پریشان ہو جائے تھے. جن آیات میں مشرکین کا ذکر ہے یا کافروں کا ذکر ہے یا بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان آیات کو تحریف کر کے صحابہ کرام پہ چسپاں کر دی. اس سے بڑھ کر کوئی تحریف ہے؟ واضح ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ہوتے ہوئے بھی کئی آیات میں صحابہ کرام غلط مدح فرمائی ہے، ذکر خیر کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ کسی عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا بس بات ختم ہو گئی. ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ بات ہی میں بتاتا چلوں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں آج، کلمہ گو مسلمانوں کے گروہ، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی تورات اور انجیل سے دلیل بیان نہیں کرتا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کرتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ سمجھا کیسے، سوال یہ ہے، اور کیسے سمجھنا چاہیے تھا؟ روافض کی مثال میں نے دی، اندھی تقلید میں سر فہرست یہ لوگ آتے ہیں. دوسری مثال اندھی تقلید کے متعصبۃ المذاہب، بعض مذاہب کے متعصب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی انتہا کر دی. مثال کے طور پہ اصول کرخی، جو حنفیوں کے معتبر کتاب ہے اصول فقہ کی، کہتے ہیں الاصل الثامن والعشرین، 28 اصول اصول کرخی میں صفحہ نمبر 84 میں، 84 میں کہتے ہیں الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانہ تحمل علی النسخ او علی الترجیح والاول ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق. اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے اصحاب ہمارے علماء کے قول کی مخالفت کرتی ہے تو اس آیت کو نسخ پر حمل کر دیا جائے، یعنی آیت منسوخ ہے، یا ترجیح پر اسے محمول کر دیا جائے گا کہ مرجوح ہے اور دوسری آیت جو ہے اس پر راجح ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق، اور اولى یہ ہے کہ اس تاویل ایسے نکال لی جائے تاکہ دونوں میں توفیق ہو جائے، عالم کے قول میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. سبحان اللہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ قول جو ہے وہ اگر آیت مخالفت کرتا ہے یا آیت کو قول کی مخالفت کرتی ہے. عجب بات دیکھے کہاں تک پہنچ گئے لوگ، اور چوتھی صدی میں یہ تعصب شروع ہوا اور ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ آج مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں امت اسلامیہ میں اس تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اندھی تقلید باقی بچتی ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ طریقہ سمجھنے کا قرآن اور سنت, یہ جو اصول نکالا گیا ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں نکالا گیا ہے, یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی قرآن اور سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے نکالا گیا, یعنی کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کے نکالا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک آپشن ہے یہ باطل ہے. ٹھیک, اتفاق ہے. دوسرا آپشن دیکھتے ہیں, نمبر دو, عقل و منطق. اور یہ اہل عقل و منطق و اہل الکلام کی پہچان ہے. اور انہوں نے بھی بڑے عجیب اور غریب حیران کن طریقہ اپنایا ہے کہ عقل مقدم ہے نقل پر, قرآن اور سنت پر. پہلے مسائل کو عقل پہ تولو, پہلے مسئلہ جو ہے اس میں غور فکر کرو, اور دلائل کو عقل پہ تولو. جو دلیل ہے قرآن اور سنت ہے, اگر عقل اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ حق ہے لے لو, اور اگر عقل قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دو قرآن سنت کو, چھوڑ دو اور عقل کو آگے کر دو. اور بہت سارے اصول اہل بدع کے اسی عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. جہمی کو لے لیں, معتزلہ کو لے لیں, کلابیہ ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں, روافض ہیں. روافض نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ اصول کافی دیکھیں, سب سے پہلے کتاب الایمان نہیں ہے, کتاب العقل ہے, بعد میں پھر کتاب الایمان ہے, بعد میں دوسرے بکس ہیں. آپ کے نزدیک وہ کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی جگہ رکھتی ہے, اتنی قدر و قیمت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کتاب الامام صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان ہے, لیکن اصول کافی میں کتاب العقل سے. وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے, شریعت کو عقل پہ تولو, اگر موافق ہے تو لے لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے اشعریت کے اصول فخر الدین رازی نے جو بنائے ہیں, حیران کن اصول بنائے ہیں. اور عجب بات دیکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو عقل و منطق اور اہل کلام کے قواعد کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی تو کتنی بڑی ٹھوکر لگی. وہ ٹھوکریں لگتی رہی ہیں, آج بھی لگ رہی ہیں. ذرا سنیں, ذرا میں بعض مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو معین النسفی الماتوریدی, انہوں نے ایک متفق علیہ حدیث پر طعن کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں ایمان کے 60 یا 70 حصے ہیں. سب سے بلند حصہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ, سب سے پس حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اس حدیث پہ ابو معین النسفی جو ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے. امام ابن عز الحنفی, یہ بھی حنفی عالم ہے, ذرا سنیں, شرح عقیدہ الطحاوی میں فرماتے ہیں اس حدیث میں ابو معین النسفی نے طعن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی سے غفلت ہوئی ہے اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس حدیث میں ایک تو راوی سے غفلت ہوئی ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے, اور دوسری یہ قرآن مجید کی خلاف اس میں پیغام ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه. اس طعن پہ دیکھیں جس نے اس حدیث پہ کیا, کتنی عجیب طعن کیا ہے. فإن تردد الراوي بين 60 و 70 لا يلزم منه عدم ضبطه. اگر راوی میں تردد ہو جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے, تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور اس نے صحیح نہیں یاد کیا کہ 60 تھے یا 70 تھے. اس یہ بات لازم نہیں, کیونکہ اگر راوی کے ضبط میں کمی ہو تو پھر شروط جو صحت الحدیث میں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے نا. تو امام صاحب فرماتے ہیں خود امام ابن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات لازم نہیں. اور پھر مع ان البخاری رحمہ اللہ انما رواہ بضع و ستون, اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں بضع و ستون کے لفظ سے اسے روایت کیا ہے من غیر شک, بغیر شک تردد کے. جب امام بخاری نے حدیث کو لیا جن کے جو قواعد اور اصول اور شروط روایت کے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہیں, جب انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے, ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں, انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے, تو پھر کوئی تعین کرنے کی کسی اور کو کوئی وجہ یا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واما, یہ امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں, واما الطعن بمخالفته الكتاب, اور یہ کہنا کیونکہ قرآن کی کسی میں مخالفت ہے, فَإِنَ فِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ, یہ قرآن مجید دکھائیں کہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ جس میں یہ پیغام و حدیث کے مخالف کہاں پہ ہے کہ ایمان کے حصے نہیں, ایک آیت دکھا دو کہاں پہ قرآن مجید میں. سبحان اللہ. فَإِنَ فِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وِفَاقِهِ, قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق ہی پیغام دیتی ہے, وفاق ہے دونوں میں. وإنما هذا الطعن, یہ پیاری بات سنیے آخر, وإنما هذا الطعن, پھر طعن کیوں کیا گیا؟ یہ طعن جو ہے من ثمرة شؤم التقليد والتعصب, یہ نتیجہ ہے, یہ ثمرہ ہے تقليد والتعصب کی نحوست کی وجہ سے. نحوست ہے تقليد والتعصب, یہاں پر تقليد کی بات بھی آ گئی, وہی کہ تقليد کی وجہ سے اور تعصب کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کیسے حصے ایمان کے ہو سکتے ہیں, جب ایمان صرف زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے, عمل کا تعلق ہی نہیں, مرجی ہے نا, اشاعر ماتوریدی مرجیہ ہیں. تو جب زبان اور دل کا معاملہ ہے تو پھر حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حدیث میں دیکھیں آپ, والحیاء شعبۃ من الایمان, دل کا عمل ہے, قول لا الہ الا زبان کا قول ہے, طیب, اور تیسرا وإماتۃ الأذى عن الطریق, کس چیز سے؟ دل سے آپ مضر راستے سے ہٹاتے ہیں, زبان سے ہٹاتے ہیں, کبھی دیکھا کوئی زبان زمین پہ مار کے کوئی کانٹے ہٹا رہا ہو؟ کس چیز سے آپ مضر چیز راستے سے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں, پاؤں سے ہٹاتے ہیں, جسم کے کس حصے سے ہٹاتے ہیں؟ تو ہے کہ حدیث واضح الفاظ ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. اور یہ حدیث ہی کافی ہے اس اصول کو بیان کرنے میں, اور اس کی بنیاد ایک ہی حدیث کا, جتنے شعبے زیادہ ہیں اتنے ایمان زیادہ ہے, جتنے شعبے کم ہیں اتنے ایمان میں کمی ہے. ابو منصور الماتوریدی کتاب التوحید میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں انکار و صفات کا, عجیب قاعدہ, کہتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے, ان آٹھ صفات کے علاوہ جن کا وہ اقرار کرتے ہیں, دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا, یا تو ان کی تعویل کی جائے فوراً, اگر تعویل نہیں کرتے تو پھر تفویض سے کام لیا جائے, جیسا کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم قرآن مجید میں, ہم پڑھتے تو معنی نہیں جانتے, بغیر معنی کے ہیں, تو جتنی بھی دوسری آیات ہیں صفات کی ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. یہ فہم ہے قرآن اور سنت کی. وجہ کیا ہے؟ عقل آگے ہے, عقل مقدم ہے, اہل الکلام ہے, باتیں بنانا جانتے تھے, باتیں بنائی. اگر ہم مان لیں کہ اللہ رحم کرتا ہے, کیسے مان سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق پہ رحم کرتی ہے, اور رحمت کے معنی دل میں شفقت کا ہونا, تو دل کا ہونا لازمی ہے, دل میں پھر نرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے, پھر دل کی دھڑکن میں تبدیل ہونا لازمی ہے, پھر اس کا اثر ہونا لازمی ہے, پھر جا کے مخلوق رحم کرتا ہے. میرے بھائی یہ مخلوق ہے, مخلوق ہے بیچارہ, مسکین, فقیر, حقیر. کیا خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق کے رحم کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے, دھڑکن کی ضرورت ہے, نرمی کی ضرورت ہے, شفقت کی ضرورت ہے, یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن جب عقل اپنا کام کر چکی ہے اور عقل کو مقدم کر لیا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. سید ابو الاعلی المودودی اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے بھی بعض ایسے احادیث پر طعن کیا ہے کہ اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بتاؤں کہ کس حدیث پر طعن کیا اور کیسے کیا ہے. ان کا ایک قاعدہ اور اصول دیکھ لیں آپ. اچھا قاعدوں سے میں آگے بیان کروں گا جب میں ذوق کی بات کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر حدیث کو کیسے انہوں نے رد کیا ہے. رسائل و مسائل میں وہ لکھتے ہیں دجال کے تعلق سے، بلکہ ترجمات القرآن میں بھی یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دجال کی احادیث صحیحین میں ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں لیکن 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لوگ کہتے علامہ ہیں، یہ آیت نہیں پڑھتے. یہ آیت کہاں گئی؟ دجال کے تعلق سے باپ نے بات فرمائی، دین کے تعلق سے تھی، یا کوئی ایسی کوئی افسانہ ہے، کوئی ایسی خبر سنا دی؟ آپ نے کبھی لغو بات کی؟ عجب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے تو اللہ نور ہوتا الفاظوں میں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، محض گمان کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. یہ حدیث، یہ ایسے احد متفق علیہ احادیث ہیں، اس حدیث کا بھی رد کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ عقل کو مقدم کیا ہے. اسی طریقے سے تفہیمات حصہ دو سفر نمبر 122 میں قرآن مجید کی آیت جہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض کی وزارت کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنا دے. کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصبے کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اٹلی کا موسولینی ڈکٹیٹر، یہ کافر اور جاہل انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بر ایک جیسے ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہیں، نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہیں دونوں، جو ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے. یہ مطابق ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. سبحان اللہ، مسلم تو ڈکٹیٹر تھا، ہم جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے جب مطالبہ کیا تھا ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. اس آیت کو، قرآن مجید کی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے سنا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ ہے. شام میں گستاخی تو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، کتنی ہے؟ چار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے؟ تعجب صاحب کرام، کون ہو سکتا ہے دنیا میں اتنی بڑی فضیلت، الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، چار، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. نسب کا درجہ دیکھا ہے، چاروں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور ایک شخص آ کے کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، ڈکٹیٹر تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض، قرآن مجید کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی آیات کی تفہیم القرآن میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر، خاص آیات الصفات میں انہوں نے سلف کے منہج کے خلاف باتیں کی ہیں، اور اشاعر ماتوریدیہ کے مطابق بات کی، جسے ثابت ہو کہ خود بھی اشاعری ماتوریدی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے، اس نے کہا ہے ان کی نماز کا طریقہ دیکھ لے، حنفی طریقہ ہے، اور ان کی باتیں، ان کی جو اقوال ہیں، ان کی جو کتابوں میں موجود ہیں وہ اشعری ماتوریدی تھے. تو عقیدتاً وہ اصول میں اشعری ماتوریدی تھے، اور اصول میں وہ فروع میں وہ حنفی تھے. اور عجب بات دیکھیں، بات ہو رہی ہے عقل کی، وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی. سورۃ النصر کے تعلق سے فرماتے ہیں، قرآن کے چار بنیادی اصطلاحیں میں صفحہ نمبر 136 میں، آخری صفحے میں، اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کس کی زبانی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر وسلم کی زبانی، سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفره، استغفار کی بات آئی ہے نا، انہ کان توابا. کہتے ہیں اس 23 سال کے زمانے خدمت میں، اگر آپ چاہیں پوری پڑھ کے سنا دے تو کوئی یہ جائے کہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. چلیں، کہتے ہیں 5ویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی اور معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا، نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد ثنا کرو، اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں، یہ شاہد ہے، اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیں مجھ سے ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرائض میں کوتاہی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کون کرتا تھا؟ اس دین کی تبلیغ میں کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ نہیں؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد 100% حاصل ہو وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرے گا؟ میرے بھائی، یہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ بات کر پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ صرف پکڑنا جانتے ہیں. اللہ کی قسم، اگر یہ بات نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. عجب بات یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے، غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھی تقلید و شخصیت پرستی. میرے بھائی، میرے عالم سے مجھ سے بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیان کریں غلط ہے، یہ دین میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری مرضی کے دین نہیں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو بات وہ حق، یہی اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، کسی نے ایک مرتبہ جرت کی ہے کہنے کی؟ فرق جانتے ہیں، وہ علماء تھے، اور جو ایسی بات کرتے وہ کبھی عالم ہو نہیں سکتا. عقل کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. عقل اور منطق، یہ بنیاد ہے. کہتے ہیں میرا ایمان جنوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، منطق پر قائم ہے. منطق نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، منطق پر قائم ہے. وہ پھر مثال دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیا منطق کیا کہتا ہے، میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اندھا ایمان ہے نا، میرا ایمان اندھا نہیں ہے، میرا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے. یہ منطق کی مثال ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے قرآن مجید کی کئی آیات کی تحریف بھی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر مطلقاً ہے. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یا بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ مطلقاً ان اللہ علی کل شیء قدیر، کئی آیات میں بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ ہی کافی تھا سمجھنے کے لیے، اہل ایمان ایک مرتبہ کافی تھا، بار بار کیوں دہرایا؟ التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے. جب کاش پڑھتے ہوتے نا، یہ قواعد کہاں وقت پڑھنے کا، اور کس سے قاعدے پڑھے؟ چلو تیسری بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ عقل و منطق اہل کلام کے اصول جو ہیں وہ بھی، اور ان کی فہم جو ہے وہ بھی باطل ہے. کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر فہم سلف نہیں تو پھر خواب، اہل المنامات ان کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ان کی پہچان ہے، اہل تصوف کی یہ پہچان ہے. شیخ اکبر صوفیوں کا محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ بعض احادیث سنداً صحیح ہوتی ہیں لیکن کسی بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت میسر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، زیارت ہوتی ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھ لیتے ہیں جو سنداً صحیح محدثین کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے. تو پھر اس بزرگ کے اس بزرگ کے ہاں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اور وہی محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی ضعیف حدیث کے تعلق سے یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں، اور ضعیف ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ کسی اصول بنیاد پر قائم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ حق ہو گیا. یہ اہل منامات ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. کس نے کہا ہے؟ حدیث میں سات ملتے جلتے الفاظوں سے یہ درود موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیحین میں، متفق علیہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم عرض کرتے ہیں یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا کیسے کہا جاتا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ جواب ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ان پیارے صحابہ سے کوئی بھی خیر کی بات چھپا نہیں سکتے، نہ کبھی چھپائی ہے. احمد تیجانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظۃً لا منامًا. ہم منامات کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 10 قدم آگے چل گئے ہیں. بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، آپ سب چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں، اور مجھے صلاۃ الفاتح، درود فاتح عطا فرمایا. جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے تو اس کو قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بغیر اجازت کی, اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر اسے پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو قرآن مجید کے برابر, قرآن کے ختم کے برابر کا ثواب ہے. 6,000 ختم کا ثواب, یعنی گویا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو 6,000 مرتبہ ختم کر لے اور اس درود کو ایک دفعہ پڑھ لے, اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. 4 لینے مشکل سے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ راستے ہیں. آگے جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ کے درس میں بیان کروں گا, نوٹ کر لیں بے شک. نمبر 4, کشف مراقبہ اور وجد, اہل کشف مراقبہ اور وجد کی بات ہے. نمبر 5, ذوق, اہل الذوق کی بات. نمبر 6, لغت, عربی لغت کی بنیاد پر سمجھیں قرآن اور سنت کو, اہل لغت کی بات ہے. نمبر 7, اپنے رائے کی بنیاد پر, اہل الرائی. نمبر 8, ظاہری لفظ کی بنیاد پر, اہل الظاہر. یہ باقی چی پوائنٹ ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں کو بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.